الذي أنزلت فيه القرآن.
اے اللہ تو رحمت نازل فرما محمد اور ان کی آل پر، جو تیری وحی کے امانت دار تمام مخلوقات میں تیرے برگزیدہ، تیرے بندوں میں پسندیدہ، رحمت کے پیشوا، خیر و سعادت کے پیشتر اور برکت کا سرچشمہ تھے. جس طرح انہوں نے تیری شریعت کی خاطر اپنے کو مضبوطی سے جمایا اور تیری راہ میں جسم کو ہر طرح کے آزار کا نشانہ بنایا اور تیری طرف دعوت دینے کے سلسلے میں اپنے عزیزوں سے دشمنی کا مظاہرہ کیا اور تیری رضا کے لیے اپنے قوم قبیلے سے جنگ کی اور تیرے دین کو زندہ کرنے کے لیے سب رشتے ناطے قطع کر لیے، نزدیک کے رشتہ داروں کو انکار کی وجہ سے دور کیا اور دور والوں کو اقرار کی وجہ سے قریب کیا، اور تیری وجہ سے دور والوں سے دوستی اور نزدیک والوں سے دشمنی رکھی اور تیرا پیغام پہنچانے کے لیے تکلیفیں اٹھائیں اور دین کی طرف دعوت دینے کے سلسلے میں زحمتیں برداشت کی اور اپنے نفس کو ان لوگوں کے پند و نصیحت کرنے میں مصروف رکھا جنہوں نے تیری دعوت کو قبول کیا. خداوندہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شمار فرما جنہوں نے محمد و آل محمد کی دعوت پہ لبے کہا ہے انشاءاللہ. جی ہاں ناظرین، میں آپ کا میزبان بشیر احمد آپ سب ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کر رہا ہوں. امید ہے کہ آپ جہاں بھی خط عرض میں ہوں گے بخیر و عافیت ہوں گے. میں آپ کو اپنی طرف سے اور یہاں اسٹوڈیو میں موجود اپنی ٹیم کی طرف سے پروگرام مہمان خدا میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں. تو ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ آج بہت سارے ممالک میں 22ویں رمضان ہے اور یہ شب جو آنے والی ہے شب مخصوص ہے شب قدر سے، اور عظیم شب ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا کرے کہ ہم اس شب قدر کی اہمیت اور منزلت اور مقام کو سمجھ سکے. آئیے ساتھ دیجئے ہمارا، ہمارے ساتھ کفایت صاحب موجود ہے اسٹوڈیو میں، ملاقات کرتے اور اس کے بعد گفتگو کا آغاز. قبلا السلام علیکم.
علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
بہت بہت شکر گزار ہیں آپ کے کہ مسلسل یہاں پہ تشریف فرما ہے اور رہنمائی فرما رہے ہیں پروگرام کی، اور ناظرین کو بھی لطف اندوز فرما رہے ہیں اپنے بیانات سے.
بہت شکریہ آپ کا بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ تمام ناظرین کا کہ محبتیں ہیں ناظرین کی کہ ان کے سامنے آ کے کچھ لب لب کشائی کر رہے ہیں اور وہ ہمیں سراہ رہے ہیں. آپ اجازت دیجئے گفتگو شروع کرنے سے پہلے میں بھی ناظرین سے
بالکل آپ
عرض سلام ادا کیجیے. ناظرین اکرام، پروگرام میں ہمارے خدا کے ہمراہ اپنے میزبان کفایت حسین کا بھی سلام قبول کیجئے، اور اس پروگرام میں میں بھی آپ کو بہت بہت خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ کے لیے دعا گو ہیں اور آپ سے دعاؤں کی التماس ہے. ناظرین، جیسا کہ ابھی بشیر صاحب نے فرمایا کہ آنے والی جو شب ہے بڑی عظیم شب ہے جس کو شب قدر کہتے ہیں، اور واقعاً اس کو جو قدر کہا جاتا ہے آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں، اور جتنے بھی باقدر افراد ہیں وہ اس کی قدر سمجھتے بھی ہیں. ناظرین، شب قدر جو کہا گیا ہے تو روایتوں میں یہ آیا ہے کہ قدر کا لفظ دو معنی میں یہاں استعمال ہوا ہے، ایک تو عظمت اور مقام اور بلندی اور وقار. اگر اس معنی میں لیا جائے تو اس کو اس لیے شب قدر کہتے ہیں چونکہ اس شب میں عظمتوں والا قرآن نازل ہوا ہے، اور دوسرے اگر اس کو اور دوسرے یہ کہ جو انسان اس میں اعمال خیر انجام دیتا ہے تو ان اعمال کا مقام بہت بلند ہوتا ہے. دوسرے دنوں سے تو بہت بلند، رمضان کے دنوں میں بھی جو اعمال عام دنوں میں ہوتے ہیں اس سے بڑھ کر اس کو اجر ملتا ہے. اور تیسرے یہ کہ جو اس شب کو درک کرتا ہے، اس شب میں عبادت کرتا ہے، اپنے خداوند اپنے پروردگار سے اور خدا سے راز و نیاز کرتا ہے تو اس کا مرتبہ بہت بلند ہوتا ہے. اور دوسرے اس کو کہا گیا ہے کہ یہ معین کرنے کے معنی میں، مقدار کے معنی میں ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ شب قدر وہ شب ہے کہ جس میں انسان کے پورے سال کے امور کو معین ہونا ہے. ہمیں پورے سال جو کچھ چاہیے ہمیں اس شب میں مانگ لینا چاہیے. اگر ہم خدا سے دولت مانگنا چاہتے ہیں تو اس شب میں مانگے، اولاد نہیں ہے تو اس شب میں مانگے، کوئی مریض ہے اس کے لیے شفا چاہیے تو اس شب میں مانگے، زیارت کی تمنا ہے زیارت کے لیے جانا ہے اس شب میں خدا سے دعا کریں، اور سب سے عظیم حج بیت اللہ کی آرزو جو رکھتے ہیں اس شب میں دعا کرنی چاہیے کہ خداوند عالم ہم تمام مسلمانوں کی تمام تمناؤں کو اور تمام نیک آرزوؤں کو پورا فرمائیں، ہمیں سب کے لیے دعا کرنی چاہیے، آپ ہمارا ساتھ دیجئے انشاءاللہ، کوشش یہ ہوگی کہ کوئی مفید پروگرام آپ کے لیے پیش کر سکیں۔ جی بشیر صاحب،
بہت بہت شکریہ کفایت صاحب کہ آپ نے یہاں پہ بہت ہی اچھے نکات کی طرف اشارہ فرمایا، خاص کر کہ ہمیں اس شب میں دعا کرنی چاہیے،
بالکل،
اور سب سے عظیم ترین دعا یہ ہوگی کہ ہم اپنے اور اپنوں کے لیے دعا کریں، یعنی جو اپنا معاشرہ ہے، اسلامی معاشرہ، خاص کر عالم اسلام میں جو آج کل مصیبتیں ہیں، جو آج کل مشکلات ہیں، ان مشکلات کو نظر میں رکھتے ہوئے جو خاص کر مسلمانوں پہ آج کل ظلم ڈھائے جا رہے ہیں مختلف ممالک میں، آج کی شب ہمارے ناظرین کو فراموش نہیں کرنا چاہیے،
اور
ان بھائیوں کو جو بہت سارے ممالک میں ظلم و بربادی کا
جو آپ نے عرض کیا، دیکھیے یہ شب ایسی ہے جس کے لیے خداوند عالم نے خود کہا کہ یہ سلامتی ہی سلامتی
ہے، بالکل،
یعنی صبح تک
حتی مطلع الفجر
یہ سلامتی سلامتی، تو واقعی ہمیں اس میں اس سلامتی کی شب میں امن کے لیے اور سلامتی کی دعا کرنی چاہیے، خداوند عالم پورے جہان اسلام کو امن سے سرشار فرمائے اور ان کے مشکلات کو دور فرمائے۔
تو آپ ہمیں اجازت دیجئے، یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں، اس کے بعد اپنے مہمان سے بھی ناظرین کی ملاقات کراتے ہیں۔
جی بالکل،
تو ناظرین آپ دیکھ رہے پروگرام مہمان خدا، پروگرام دیکھتے رہیے اور ہمارا ساتھ دیجئے، یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ناظرین، آج ہم وحدت المسلمین کے حوالے سے آپ لوگوں کی خدمت میں گفتگو کرنا چاہتے ہیں کہ انسان اسلامی معاشرے میں رہتے ہوئے اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے ہم نوع اور اپنے ہم مذہب افراد کے ساتھ اتحاد اور یگانگت کا خیال رکھے۔ اس حوالے سے خداوند متعال نے متعدد آیات میں مسلمانوں کو متحد رہنے کی تاکید کی ہے، جیسے اس آیت میں خداوند متعال فرماتا ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا، اور تم سب مل کر اللہ کی اطاعت کرو، اور تم سب مل کر رسول کی اطاعت کرو، وَلَا تَنَازَعُوا، اور آپس میں نزاع اور جھگڑا نہیں کرو، کیوں؟ کیونکہ فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اگر آپ نے جھگڑا اور نزاع کیا، آپس میں اختلاف کیا، تو آپ کا جو اجتماعی وقار اور اقدار ہیں وہ کمزور پڑ جائیں گے، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور آپ کی جو اجتماعی ایک صلاحیت ہے وہ کمزور پڑ جائے گے، وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، اور اس اتحاد تک پہنچنے کے لیے، اس اپنی اجتماعی پاور کو محفوظ کرنے کے لیے، جو جزئی اختلاف نظر ہیں، جو چھوٹے موٹے اختلافات ہیں، ان کو بھول جائیں اور صبر کو اپنا سر لوحہ بنائیں، کیوں؟ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، کیونکہ خداوند متعال صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جب خداوند متعال صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوگا تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ انسان اور یہ معاشرہ کامیابی سے ہمکنار ہو جائے گا۔ پھر جس کے ساتھ خدا ہوتا ہے اس کا پھر کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، چاہے وہ معاشرہ ہو یا ایک انسان ہو، جتنا بڑا دشمن اس کے سامنے آ جائے وہ ذلیل اور خوار ہو کے واپس چلا جائے گا۔ اسی طرح ایک روایت کے اندر حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام یوں فرماتے ہیں ان الشیطان یسنی لکم طرقہ ویرید ان یحل دینکم عقدۃ عقدۃ، کہ اے مومنوں، اے مسلمانوں، ہوشیار رہنا کہ شیطان آپ لوگوں کو اپنے راستوں کی دعوت دیتا ہے تاکہ اس دعوت کے ذریعے سے آپ کے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کرے۔ جی ناظرین، بالکل آج اس وقت شیطان بزرگ مختلف قسم کے مسائل کو اسلامی ممالک میں کھڑا کر کے، مسلمانوں کے درمیان مختلف قسم کے چھوٹے موٹے اختلافات کو ہوا دے کر، ان کی جو اجتماعی پاور ہے، ان کا جو اتحاد ہے، اس کو ختم کرنا چاہتا ہے، اس کو کمزور کرنا چاہتا ہے، لیکن یہ اس کی بھول ہے۔ آج کی دنیا کا مسلمان جاگ چکا ہے، اور انقلاب اسلامی ایران کی بدولت آج مسلمانوں کے اندر بیداری آ گئی ہے، اور وہ صحیح طریقے سے آج کے اس استعمار اور استکبار اور شیطان بزرگ کو سمجھ چکا ہے، لہذا وہ کبھی اس کو اپنے مضموم عزائم میں کامیاب ہونے نہیں دے گا۔ بالاخص مومنین کرام، رمضان کے مہینے کے آخری جو جمعہ ہے، جسے امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے یوم القدس کے نام سے یاد کیا ہے، اور ہماری خوشبختی ہے کہ جتنے بھی اسلامی ممالک تھے انہوں نے مل کر باقاعدہ سرکاری طور پہ یہ پاس کیا ہے کہ ہم یوم القدس کو سرکاری طور پر منائیں گے۔ یہ بہترین موقع ہے، اس میں ہمیں باقاعدہ مظاہرے کرنے چاہیے یہودیوں کے خلاف، استعمار کے خلاف، استکبار کے خلاف، اور اپنے قبلہ اول کی آزادی کے لیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
ناظرین اکرام، پروگرام مہمان خدا میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے، اور بہت شکر گزار ہیں ہم آپ کے کہ آپ پروگرام میں ہماری ہمراہی فرما رہے ہیں، اور ہر روز کی طرح میں آج بھی آپ سے گزارش کروں گا کہ پروگرام میں آپ شرکت بھی کیجئے، آپ ہمیں کال کیجئے، ہمیں ای میل کیجئے، ہمیں ایس ایم ایس کیجئے۔ جو ہمارے یہاں پر مہمان موجود ہیں انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب بھی دیں گے، اور اگر آپ ہمیں کوئی مشورہ دینا چاہتے ہیں تو آپ ضرور کال کیجئے اور ہمیں بتائیے کہ کس طریقے سے اپنے پروگرام کو ہم بہتر سے بہتر بنائیں۔ آپ ہمارا ساتھ دیجئے۔ بشیر صاحب،
بہت بہت شکریہ آپ کا۔ جی، یہاں پہ اگر ہم ایک اور بات میرے ذہن میں آ رہی تھی، وہ یہ کہ شب قدر ہے، شب قدر میں ہمیں جس چیز کو نظر میں رکھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ ہم جو یہاں مظلوم ہیں، خاص کر عالم انسانیت میں، خاص کر عالم اسلام میں جو مظلوم بنے ہوئے ہیں، چاہے وہ مسلمان ہو یا کوئی اور، تو ان کو ہمیں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، ان کو فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ دعاؤں میں انشاءاللہ ناظرین بھی انہیں یاد رکھیں گے۔
اور آج کی جو شب ہے، اس کے خاص اعمال میں سے ایک عمل جو ہے وہ انفاق ہے۔
انفاق، بالکل،
واقعی ہمیں غربا کا خیال رکھنا چاہیے، یعنی جہاں دوسری چیزوں کی تاکید کی گئی ہے اس میں توبہ ہے، استغفار ہے، اسی طریقے سے انفاق اور صدقہ دینا بھی ہے۔ بالکل،
اور دعاؤں میں بھی ہم انفاق کریں انشاءاللہ آج کی شب میں۔
اور یعنی دعا کے لیے یہ عرض کیا جائے کہ خداوند عالم ماذا اللہ کنجوس نہیں ہے یا اس کے فرشتے جو ہیں، ہم جتنا زیادہ دوسروں کے لیے دعا کریں گے اتنا ہی زیادہ اس کی رحمت ہمارے بھی شامل حال ہوگی۔ ایسا نہیں ہے کہ اپنی دعا اگر آپ ایک کے لیے کریں گے تو زیادہ ثواب ملے گا اور دس افراد کے لیے کریں گے تو کم ملے گا۔
تو ملاقات کر رہے تھے ناظرین کی۔
جی ناظرین اکرام، آج آپ کی خدمت میں یہ بھی عرض کر دوں کہ اس اہم موضوع پر، یعنی شب قدر کی اہمیت اور فضیلت کے موضوع پر، جو شخصیت ہماری ہمراہی فرمائے گی وہی ہیں کہ آپ جن سے مستقل اور مسلسل استفادہ فرما رہے ہیں، جناب سید احتشام عباس زیدی صاحب۔ قبلہ، قبلہ السلام علیکم۔
علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
قبلہ، ہماری طرف سے بھی سلام قبول کیجیے۔
علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
اور بہت بہت شکریہ آپ کا کہ مسلسل آپ زحمت فرما رہے ہیں اور ہمارے اسٹوڈیو کو مزین کر رہے ہیں۔
خداوند عالم آپ تمام حضرات سے اور ہم سے اور تمام خدمت گزاروں سے گویا اس عمل کو قبول فرمائے
انشاءاللہ۔
آج جو شب قدر ہے اور عالی ترین شب ہے پروردگار متعال کی نگاہ میں، ہمیں اس کے فیوز و برکات سے بہرہ مند فرمائے انشاءاللہ۔
انشاءاللہ
تو سوالات کا سلسلہ شروع کریں۔
جی بالکل،
جی فرمائیں۔
قبلہ، جیسا کہ ابھی آپ نے فرمایا، واقعی بڑی عظیم شب ہے شب قدر، تو ویسے تو قرآن میں مختلف مقامات پر تذکرہ ہوا ہے، یعنی نزول قرآن کا، شب قدر کا اس طریقے سے، لیکن ایک پورا سورہ ہے جس کو ہم مثلا سورہ قدر کہتے ہیں، تو وہیں سے ہم اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں کہ سورہ قدر کے بارے میں، سورہ قدر کی اہمیت کے بارے میں آپ کچھ ہمیں اور ہمارے ناظرین کو مستفیض فرمائیں۔
جی، یہ ایک طولانی گفتگو ہے اور بہت ہی دلچسپ گفتگو ہے۔ خود سورہ قدر کی حیثیت قرآن کریم میں کیا ہے؟ اصول کافی میں جلد اول کے صفحہ 245 میں ایک پورا چیپٹر ہے جو 251-252 صفحے تک مسلسل روایات سے بھرا ہوا ہے، لیلۃ القدر سے متعلق اور سورہ قدر کی اہمیت سے متعلق۔
جی،
اور اس میں امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے اور امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام سے اور مختلف ائمہ طاہرین سے شب قدر کے سلسلے میں بھی اور سورہ قدر کے سلسلے میں بھی روایتیں آئی ہیں۔
جی،
ایک روایت میں یہ ہے کہ پروردگار عالم نے کائنات کو خلق کرنے سے پہلے شب قدر خلق فرمائی۔
اللہ اکبر،
اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ شب قدر جو ہے وہ بہت ہی اہم ہے اور اسے وابستہ کیا ہے اپنے نبی خاتم النبیین سے۔
بے شک،
اس شب کو وابستہ کیا ہے اور پھر اس کے بعد ان کے وسیع سے وابستہ کیا ہے.
یعنی اس سے پہلے جو امتیں تھی ان میں یہ شب نہیں تھی. یہ ہماری
میں نے عرض کیا کہ اس پروردگار عالم نے مخلوقات کی خلقت سے پہلے کائنات کی خلقت سے پہلے ہی شب قدر کی میں نے اہمیت کی طرف روشنی ڈالی ہے کہ اتنی اہم ہے کہ اس کی تخلیق کائنات کی خلقت سے پہلے ہوئی ہے.
جی
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بہت ہی اہم شب ہے.
بے شک
اس کی تشریح یہاں ملتی ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر.
جی
اب اگر ہم قرآن کو دیکھیں
جی
ایک طرف وہ ہے لیلۃ القدر یعنی صدف
صحیح.
اور ایک طرف وہ گوہر ہے کہ جسے قرآن کہتے ہیں.
بے شک
وہ جوہر ہے وہ موتی ہے جسے قرآن کریم کہتے ہیں. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے.
جی
یہ قرآن جو شب قدر میں نازل ہوا ہے اگر ہم اس کو دیکھیں تو شب قدر کی اہمیت کا بھی احساس ہوتا ہے.
جی
علم الہی جو کچھ بھی ہے کائنات کے سلسلے سے متعلق وہ سب کا سب قرآن کریم میں ہے. لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین کوئی خشک و خش ہے ایسی ہے ہی نہیں
جی
جو کتاب مبین میں موجود نہ ہو. تو اب ساری کائنات سمٹ کر کے آ گئی ہے اور ساری کائنات کا علم سمٹ کر کے آیا ہے.
جی
تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام قرون و آثار کے انسانوں کے لیے جو کتاب لازمی اور ضروری ہے
جی
اور جو مصحف اور نوشتہ لازمی اور ضروری ہے وہ قرآن کریم حتی صبح قیامت تک کے لیے. تو اب اتنی اہم کتاب اگر کسی موقع کے اوپر نازل کی جائے تو وہ موقع وہ منزل وہ شب قابل قدر ہو جاتی ہے. اسی لیے اس کو لیلۃ القدر کہا گیا ہے.
یعنی شب قدر کی جو اہمیت اور فضیلت ہے وہ نزول قرآن کے سبب ہے.
وہ الگ بھی الگ سے بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا ابھی تو اس جو ہے وہ سورے کے سلسلے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. تو اب یہ شب قدر جو ہے چونکہ اس کے اندر پروردگار عالم نے قرآن کو نازل کیا ہے لہذا قرآن کی اہمیت کے مد نظر یہ شب قدر بھی بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہو جاتی ہے.
جی
روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے خاص طور سے چھٹے امام نے اور پانچویں امام نے بھی یہ فرمایا ہے کہ اگر تم کو احتجاج کرنا ہو ہماری حقانیت کے سلسلے میں
جی
تو تم شب قدر سے احتجاج کر سکتے.
بے شک
شب قدر کے ذریعے احتجاج کر سکتے. میں اس کو اس روایت کو یہیں روکتا ہوں. ایک دوسری روایت اسی اصول کافی میں ہے کہ پروردگار عالم نے جب معراج کے اوپر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلایا تو انہیں اذان کی تعلیم دی اقامت کی تعلیم دی اور نماز کی تعلیم دی.
جی
بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اذان جو ہے وہ گویا جب نماز واجب ہوئی ہے اذان جو ہے وہ فلاں سے پوچھا گیا اور فلاں سے پوچھا گیا اور لوگوں نے بتایا کہ بھئی کیسے ہوگا اور کیسے نہیں ہوگا.
جی
تو اب جو ہے وہ مشورے سے یہ بات طے ہوئی جبکہ پیغمبر اکرم کو معراج میں ہی اذان اور اقامت کی تعلیم جیسی ترتیب ہے ویسے دی گئی اور نماز جیسے ترتیب سے پڑھی جاتی ہے ویسے ہی پیغمبر اسلام کو تعلیم دی گئی.
جی
اور اس کے بعد اس کے ایک رکعت میں پروردگار عالم نے سورہ حمد کے بعد سورہ توحید پڑھنے کی تعلیم دی اور دوسری رکعت میں سورہ انا انزلنا کو پڑھنے کی تعلیم دی.
جی
اور پروردگار عالم نے فرمایا کہ اے میرے حبیب یہ سورہ توحید میرا شناخت نامہ ہے.
جی
میرا شناخت نامہ ہے سمجھ لیجیے.
جی
یعنی اگر مجھے پہچاننا ہو کسی کو تو سورہ توحید پڑھے میری پوری معرفت اور پہچان اسے ہو جائے گی.
جی
اور سورہ انا انزلنا تمہارا اور تمہارے اہل بیت کا شناخت نامہ ہے.
اللہ
سورہ انا انزلنا یا سورہ قدر جو ہے تمہارا اور تمہارے اہل بیت کا شناخت نامہ ہے کہ اس کے ذریعے تمہاری اور تمہارے اہل بیت کی معرفت ہوتی ہے. یعنی یہ قرآن کہاں نازل ہوا قلب پیغمبر کے اوپر نازل ہوا.
جی
ملائکہ اور روح کہاں نازل ہوتے ہیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ان کی حیات میں. اور اس کے بعد ان کے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی. اس لیے کہ لفظ تنزلو مضارع کا صیغہ ہے استمرار چاہتا ہے.
جی
بعض گویا امت کے بعض فرقوں میں یہ بات ہے اب لیلۃ القدر ختم ہو گئی
جی
پیغمبر اسلام کی رحلت کے بعد, اس لیے کہ ملائکہ کا سلسلہ منقطع ہو گیا.
جی
ملائکہ کا سلسلہ منقطع ہو گیا, لیکن خود یہ سورہ بتا رہا ہے کہ ملائکہ کا سلسلہ منقطع نہیں ہوا
ہے,
اس لیے کہ تنزلوں سے کہا گیا ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر. تو اب تنزلوں سے مراد جو ہے وہ مضارع استمرار کے لیے ہوتا ہے. گرامر میں, عربی گرامر میں ہر آدمی جانتا ہے کہ جہاں فعل مضارع استعمال ہوتا ہے وہ استمرار کے لیے, حال اور استمرار دونوں کے لیے آتا ہے. تو اب یہ تنزلو پیغمبر اسلام کے بعد یہ کہاں آتے ہیں؟ نزول ملائکہ زمین کے اوپر ہوتا ہے, وہی کا سلسلہ رکا ہے.
بالکل جی
ملائکہ کا سلسلہ نہیں رکا,
نہیں رکا ہے.
شاہد سورہ النازل. تو اب پیغمبر اسلام کی حیات کے بعد کس کے پاس ملائکہ اور روح نازل ہوں گے؟ بے اذن ربہم, اپنے پروردگار کے اذن سے. من کل امر, ہر امر کے لیے. تو کوئی ایسا وجود ہونا چاہیے جو رسالت مآب کا ایسا جانشین ہو جو انہی کے جیسا ہو,
جیسا ہو بالکل غور طلب بات
انہی کے جیسا ہو. یہی وجہ ہے کہ معصوم نے یہ حکم دیا ہے کہ ہمیں اگر احتجاج کرنا ہو ہماری حقانیت کے سلسلے میں تو سورہ انا انزلنا کے ذریعے سے احتجاج کرو. تو یہ ہے شب قدر. شب قدر میں قلب پیغمبر کے اوپر دفعی قرآن کریم نازل ہوا ہے, دفعی قرآن کریم نازل ہوا. تو یہ مبارک رات ہے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر, یہ ہر امر کے لیے جو نازل ہو رہے ہیں ملائکہ اور روح ہر شب قدر میں. تو یہ کس لیے نازل ہو رہے ہیں؟ پورے سال کے امورات قدر. قدر یعنی اندازہ.
جی بالکل.
قدر یعنی مقدار, اسی تقدیر بھی بولتے ہیں.
جی
یہ تقدیر بالکل جیسے ایک حکومت کا تصور آپ کیجئے کہ پروردگار عالم نے ایک, اس کی ایک حکومت ہے اس کائنات, یہ کائنات اس حکومت میں تمام مخلوقات رزق چاہتی ہیں, روزی چاہتی ہیں, مال چاہتی ہیں, دولت چاہتی ہیں, اولاد چاہتی ہیں اور دوسرے وسائل چاہتی ہیں. اور یہ ساری چیزیں, کتنا دانا پیدا ہوگا, کتنا غلہ پیدا ہوگا, کتنی کھجوریں پیدا ہوں گی, کتنے انار پیدا ہوں گے, کتنے پھل اور میوے پیدا ہوں گے, کتنے ایسے حلال جانور پیدا ہوں گے کہ جن کے گوشت سے استفادہ ہو, کتنے اور دوسرے مخلوقات پیدا ہوں گی, یہ سب ایک تقدیر کی بنیاد.
اور کتنوں کو واپس جانا ہے,
کتنے آئیں گے اور کتنوں کو واپس جانا ہے, یہ سب ایک تقدیر کی بنیاد کے اوپر ہے, ایک مقدار کی بنیاد کے اوپر ہے.
بے شک
کل شہین خلقناہ بقدر, ہم نے ہر چیز کی خلقت جو ہے ایک مقدار کی بنیاد کے اوپر کی ہے.
یعنی ہر چیز حساب کتاب شدہ ہے.
حساب کتاب شدہ ہے
جی.
حتیٰ ہمارے یہاں یہ بھی ہے کہ صاحب بعض انسان نے جو ہے وہ برے اعمال انجام دیے, اس کی عمر کم کر دی.
کم کر دی بالکل.
کیوں بھائی کم کر دی جا رہی ہے؟ اس لیے کہ تم نے کچھ منفی کام اس طرح کے انجام دیے ہیں.
بالکل بالکل.
کچھ اچھے کام انجام دیے, صدقہ دے دیا, عمر بڑھ گئی. یہ مقدار ہے, ایک مقدار بنا دی گئی ہے کہ بھائی 70 سال تم زندہ رہو گے, اچھے کام کیے
اس کے بعد کچھ شرائط ہیں, اگر ایسا کیا تو اور بڑھ جائے گی.
قبلہ اجازت, یہاں پہ ایک کالر ہے ٹیلی فون پہ لائن پہ موجود ہے, کچھ سوال پوچھنا چاہتے ہیں.
فرمائیں.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
بہت بہت شکریہ آپ کے فون کرنے کا. کہاں سے بول رہی ہیں آپ؟
جی میں دبئی شارجہ سے بات کر رہی ہوں, اور میرا مولانا صاحب سے سوال ہے. میں کافی عرصے سے کال ملا رہی ہوں, لیکن مجھے کوئی مطلب کوئی ایسے مطلب علماء وغیرہ نہیں آ رہے تھے کہ جو میرے سوال کا جواب دے سکے.
جی فرمائیے.
قسمتی سے آئے ہیں تو میں نے سوچا سوال کر لوں میں اپنا اور جواب حاصل کروں.
بالکل.
ایکچولی میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ ثواب, ثواب کے بارے میں. ایک لفظ کہتے ہیں نا ثواب, کی یہ نماز پڑھو گے تو ثواب ملے گا, روزہ رکھو گے تو ثواب ملے گا, یہ نیکی کرو گے تو ثواب ملے گا. ایکچوئل ثواب ہے کیا؟ جیسے یا ایک وہ تھنگ ہے یا وہ اجر ہے, تو کیا اجر ہے؟ میں چاہتی ہوں کہ اس ثواب کو نا اچھی طرح سے ایکسپلین کیا جائے کہ یہ ثواب ہے کیا. ایک لفظ ہے اور اگر یہ ایک لفظ ہے تو اس کے معنی کیا ہے؟
بالکل شکریہ آپ کا, بہت بہت شکریہ.
بڑا اچھا جی سوال کیا ہے بہن نے
جی,
اور خداوند عالم ان کی توفیقات میں اضافہ کرے. ہمارے یہاں ایک لفظ بولا جاتا ہے اجر اور ثواب, انہوں نے دونوں لفظ استعمال کیے. ثواب جو ہے ایک چیز ہوتی ہے راہ ثواب, ایک چیز ہوتی ہے اجر, یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. ثواب ایک سواد سے ہے ثواب, ایک سے ہے ثواب
جی.
تو جو ثواب سے ہے وہ اس کو کہتے ہیں فائدہ, اس کا مفہوم جو ہے وہ فائدہ. تم فلاں کام کرو گے تمہیں یہ فائدہ ہوگا, تم فلاں عمل انجام دو گے تو تمہیں یہ فائدہ ہوگا. حکیم کے پاس گئے دوا لینے کے لیے فلاں مرض کی, مرض سے چھٹکارا پانے کے لیے حکیم نے دوا دے دی, ہمیں مرض سے نجات مل گئی, ہم کو یہ ثواب, یہ ثواب ہے ایک طرح کا مفہومی اعتبار میں عرض کر رہا ہوں
جی.
یہی دینی امور میں اور دینی اعمال کے سلسلے میں بھی ہوتا ہے کہ ہم فلاں عمل انجام دیتے ہیں جو نیک ہے مثلا, تو ہمیں ثواب ملتا ہے, یعنی فائدہ اس کا ملتا ہے, بہرا ملتا ہے, اس کا نفع ملتا ہے, اسے بولتے ہیں ثواب.
ثواب
اور ثواب یعنی دنیاوی بھی ہو سکتا ہے, پھر اخروی بھی ہو سکتا ہے.
یہ دنیاوی ثواب بھی ہو سکتا ہے اور اخروی ثواب بھی ہو سکتا ہے
جی جی.
تو صرف ایک فکر نہیں ہے بلکہ ایک ایسی چیز ہے جو ہمیں آگے چل کے مل سکتی ہے.
جی ہاں
بالکل,
اس کا فائدہ جو ہے وہ دنیا میں بھی حاصل ہو سکتا ہے, اس کا فائدہ آخرت میں بھی حاصل ہو سکتا ہے.
صحیح صحیح, تو ثواب یعنی فائدہ. پھر بہت بہت شکریہ آپ کا, اور بہت
لیکن وہی ہے نا کہ بل آخرت و خیر وابقا,
وابقا جی جی,
جو اجر وہاں ملے گا ظاہر ہے وہ بہتر بھی ہے,
اور وما عند اللہ باق, اور جو بھی خدا کے
باقی دنیاوی چیز
وہ باقی رہنے والی چیز ہے. تو انشاءاللہ ہماری اس بہن کو بھی جواب مل گیا ہوگا, انشاءاللہ وہ مطمئن ہوگی. تو آپ اجازت دیجیے, یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں, اس کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ. تو ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مہمان خدا, اور بہت ہی اچھی گفتگو ہو رہی ہے. آپ بھی ٹیلی فون کالز کے ذریعے سے ہمارے پروگرام میں شریک ہو سکتے ہیں. دیکھتے رہے پروگرام مہمان خدا.
سب سے پہلے میں نظام ہاضمے کی وضاحت کرنا چاہوں. جیسا آپ سب کو معلوم ہے کہ روزے دار کا تعلق نظام ہاضمے, کھانے پینے سے پرہیز کرنا سب سے پہلی شرط ہے کہ شہر سے لے کر غروب آفتاب تک آپ کچھ کھا نہیں رہے ہیں, کچھ پی نہیں رہے ہیں. تو اس سے جو نظام ہاضمہ ہے یعنی ہم جو ڈائجسٹو سسٹم کہتے ہیں, اس میں کیا کیا فرق آتا ہے؟ آپ کو پتا ہے کہ نظام ہاضمہ منہ سے لے کر جو ہم فضلہ خارج ہوتے ہیں وہاں تک تمام اس کو ڈائجسٹو سسٹم کہا جاتا ہے. لیکن ہم جو کھانا کھاتے ہیں تو منہ سے جب ہم نکلتے ہیں تو ایسوفیگس نامی ایک نالی ہوتی ہے جس کے ذریعے سے معدہ یعنی اسٹمک میں ہمارا کھانا وہاں سے سٹور ہوتا ہے. چند گھنٹوں میں, دو تین گھنٹوں میں معدے میں سے, اسٹمک میں سے یہ جو غذا ہے وہاں پہ ڈائجسٹ ہو کے انٹرسٹائنس میں چلی جاتی ہے. انٹرسٹائنس جس کو ہم آنکھ کہتے ہیں, چھوٹی آنکھ اور بڑی آنکھ, اور وہاں سے جو غذا جو ہضم ہوتی ہے وہ ہمارے جگر میں, جو لیور میں وہ خون جاتا ہے اور وہاں پہ چھن کر جو ہضم شدہ غذا کے جو اجزاء ہیں وہاں پر سٹور ہوتے ہیں, وہاں پر جمع ہوتے ہیں. تو جو عام طور پر جو انسانوں میں لیور میں جگر میں جو غذا کے سٹور کرنے کا جو طریقہ ہے وہ ہے کاربوہائیڈریٹ کی شکل میں, جس کو گلائکوجن کہتے ہیں. یہ گلائکوجن جب انسان فاسٹنگ کرتا ہے, روزہ رہتا ہے, تو آٹھ گھنٹے لگتے ہیں کہ تمام غذا کو آنتڑیوں میں سے ہضم ہونے کے لیے. اس کے بعد جگر میں جو گلائکوجن سٹور رہتا ہے وہ گلائکوجن کٹ کر یا اس کی جو پھر ہم کہتے ہیں کہ گلائکوجن میں اس کا میٹابولزم ہو کر پھر گلوکوز کو غذا میں پہنچایا جاتا ہے. لیکن اگر 8 گھنٹے 10 گھنٹے سے زیادہ اگر سے فاسٹنگ ہو رہا ہے تو اس کے بعد جو جسم میں ہمارے فیٹ ہوتا ہے جو چکنائی ہوتی ہے اس کو غذا کے طور پر استعمال میں لایا جاتا ہے. تو یہ ہمارے निजाम हाजमे की है और जो हम रोजा रहते हैं रखते हैं, तो अगर इंसान ऐसा ही रोजा रहे, मतलब जो समझे कि भूखा रह रहा है, प्यासा रह रहा है बहुत दिनों तक, तो उसका फैट इतना ही पिघलने लग जाती है, उसके बाल, उसके प्रोटीन, जो मसल के प्रोटीन रहते हैं वो भी पिघलना शुरू होते हैं, और ये इंतहाई मुजिर और इंतहाई मतलब तहत के तौर पे बहुत मुजिर होता है। तो अल्लाह ताला का करम देखिए कि अल्लाह ताला हमको रोजा भूखा रख रहा है, तो इस अंदाज से रख रहा है कि इतने घंटे रखा रहा है कि अगर हम रखेंगे तो जो हमारे मुजिर चीजें हैं, और जैसा कि जिगर में जो ग्लाइकोजन है वो तो मुजिर नहीं है, लेकिन वो खाली होने के बाद जो हमारे पास फैट है, आपको पता है कि आजकल जो मोटापे की जो बीमारी है, जो उसके बारे में आगे भी बोलूंगा आपको, तो वो फैट पिघल कर खून में आएगा, लेकिन मसल्स के जो प्रोटीन जो इंतहा इंसान के जिंदा रहने के लिए जरूरी है वो पिघलना नहीं शुरू होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो, लेकिन आपको मालूम है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि सेहत को गनीमत जानो बीमारी से पहले। हम लोग रोजे में भी अपने सेहत का बहुत ख्याल रखना है, हम ये नहीं कहना है कि 10-12 घंटे 14 घंटे हम भूखे रहे उसके बाद खाने का मौका मिल गया और खूब खा रहे हैं और अपनी सेहत को खराब कर ले रहे हैं। हर चीज में हर लिहाज से इत्तेदाल और मियाना रवि की जरूरत है।
जी नाज़रीन, आपको फिर से खैर मकदम अर्ज करते हैं, आइए हमारा साथ दीजिए। यहाँ पे कुछ और सवाल आपके फायद साहब ने आमादा किए हैं और हम अपने यहाँ पे जो मौलाना मौजूद है उनसे पूछते हैं।
जी कबला, अभी जैसे कि आप अभी अहमियत बयान कर रहे थे सूरह कद्र की, तो सूरह कद्र के हवाले से अगर आप कुछ बयान करना चाहें, वरना फिर मैं दूसरे सवाल आपकी तरफ आता हूँ।
जी, ये सूरह जो है, जैसा कि मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया कि खुद इसमें जो शब कद्र का तज़किरा है, इस शब कद्र को किस कदर अहमियत दी गई है, परवरदिगार आलम ने फरमाया लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फ शहर। शब कद्र हजार महीनों से ज्यादा अफजल। अब ये कि बाद लोगों ने गोए हिसाब किताब लगाना शुरू किया कि हजार महीने में कितने साल बनते हैं और क्या होता है और कितने हफ्ते हैं, और उस एतबार से वो पैमाना बनाते हैं। लेकिन रिवायात में, कसी रिवायात में ये मिलता है कि जहां ये कह दिया गया कि हजार रकत नमाज या हजार महीना या हजार हज,
यानी इससे कुछ
सनद मुराद होती है।
जी जी, बिल्कुल।
लिहाजा फजीलत शब कद्र को का अंदाजा कोई नहीं लगाया जा सकता कि फजीलत किस कदर ज्यादा है शब कद्र की।
जी जी, बिल्कुल।
और यही वजह है के एक इनकलाब मानवी आता है शब कद्र में।
बेशक
जाहिर है कि अर्श वालों को अर्श के ऊपर रहना चाहिए।
जी,
और उनका जो काम है वो करना चाहिए।
जी,
जो और दूसरी मखलूकात अर्शी हैं उन्हें अपनी जगह के ऊपर बाकी रहना चाहिए, लेकिन शब कद्र जहां आई वहां एक मानवी इनकलाब वजूद में आया।
बेशक,
यानी क्या, हुज्जत खुदा जो है वो जमीन के ऊपर है।
जी,
और अब खुदा वंद आलम के इज्न से हुज्जत खुदा की बारगाह में मलाइका की आमद का सिलसिला भी है, रूह इलाही भी जो है वो जो परवरदिगार आलम की तरफ मंसूब है रूह, वो भी आ रही है।
जी,
और ये जो है वो सारी रात जमीन के ऊपर
है। बेशक,
सारी रात हुज्जत खुदा के इर्द गिर्द उमूरात की छानबीन हो रही है।
जी,
यानी गोया एक पूरा हुकूमती निजाम है,
हिसाब किताब जो है वो लिया जा रहा है,
पूरा हुकूमती निजाम है,
आगे क्या होना,
क्या होगा, क्या नहीं होगा, कैसे होगा, किस तरह होगा, हमारे समझ में आने वाली बात नहीं है। लेकिन ये जो मलाइका, जाहिर है कि मलाइका का तज़किरा कुरान करीम में मुदब्बरात उमूर की हैसियत से किया गया है, मुदब्बरात
अम्रा
है ना, तो ये मुदब्बिरात उमूर हैं जो आते हैं हुज्जत उस साहिब अम्र के पास।
जी, बिल्कुल,
मुदब्बिरात अम्र साहिब अम्र के पास आते हैं तमाम उमूर की छानबीन के लिए और तायीन के लिए।
जी,
और उसके बाद आखिरी शब में जो शब है, आज की शब है, इसमें तनफीज के लिए, यानी अब यहां گویا سگنیچر ہوں گے, آخری کام جو ہے وہ آج منظوری لینی ہے, منظوری پکی منظوری, یا یہاں سے جو کچھ بھی ہوگا وہ بالکل صحیح ہو گیا اور پکا کام,
بالکل فیصلہ ہو گیا.
ایک سال کے لیے کیا,
ایک سال کے لیے جو پروگرام جو ہم کو ملے گا, جو ہم کو عطا کیا جائے گا, یا جس سے ہم محروم ہوں گے, خود اپنے اعمال کی بنیاد پر, اپنے کردار کی بنیاد کے اوپر جس سے ہم محروم ہوں گے, وہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہو جائیں گی. تو اب یہ ہزار مہینوں سے افضل ہے. ملائکہ اور نزول, ملائکہ اور روح کا نزول ہوتا ہے ولی امر کے پاس, صاحب الامر کے پاس, اور یہ ملائکہ آتے ہیں اور ان کے بارگان کب تک رہتے ہیں, سلام, یہ سلامتی لے کر کے آتے ہیں.
بالکل,
یا حتی مطلع فجر, اس وقت کی جب طلوع فجر ہوتی ہے اس وقت تک یہ ملائکہ زمین کے اوپر رہتے ہیں. تو وہ ملائکہ کہ جو خداوند عالم کے قرب میں ہیں مثلا, یا جو اپنے امور میں مشغول ہیں, ہم انہیں اپنا گواہ بنائیں اپنے اعمال کے سلسلے, اپنے اعمال کے ذریعے احیاء کریں, عبادت کریں, دعا کریں, قرآن کی تلاوت پڑھیں کریں, سمجھ رہے ہیں, غسل کریں, اس میں صدقات دیں, لوگوں کی مدد کریں, لوگوں کی عیادت کے لیے جائیں, لوگوں کے کو جو ہے ان کی ضرورت کے سامان پہنچائیں, جتنے بھی امور ہم ممکن ہو سکتا ہے اس شب میں اگر انجام دیں, اور جس قدر ہم سے عبادت ہو سکتی ہے اس شب میں ہم انجام دیں, یہ ساری چیزیں نہ صرف ایک حجت خدا دیکھ رہا ہے بلکہ عرش سے, عرش سے آنے والے جتنے ملائکہ اور روح ہیں وہ سب ہمارے گواہ بنتے جا رہے ہیں اور ہمارے اعمال کے نگراں اور نگہبان بنتے جا رہے ہیں. اور یہ بہت ہی اہم چیز ہے جسے ہمیں محسوس کرنا چاہیے.
جی بالکل صحیح. قبلہ یہاں پہ میں ایک چیز تھوڑا ان سوالات سے الگ پوچھ لوں, کچھ اہم امور جو آپ کی نظروں میں, وہ تو آپ نے بتایا شب قدر کے حوالے سے, کچھ آپ بیان فرمائیں گے ہمارے ناظرین کے لیے جن پہ خاص تاکید کی گئی ہو,
تاکید کی گئی ہو اور جس میں خاص توجہ کرنی چاہیے
ان شبوں میں, خاص طور سے ان شبوں میں. دیکھیے اہم امور کے سلسلے میں یہاں یہ بات یاد آتی ہے کہ روایات ہی سے استفادہ کرتے ہوئے ہم سے یہ کہا گیا ہے کہ ہم دعا کریں زیادہ سے زیادہ.
بے شک
بہترین چیز جو ہے اس شب میں دعا کرنا,
دعا کرنا.
جی مختلف دعائیں ہیں ہمیں تعلیم کی گئی. بہترین چیز جو ہے شب میں زیارت سید الشہداء انجام دینا ہے. دیکھ یعنی گویا شب کے حلول کرتے ہی, شب آتے ہی سب سے پہلے ہم سے یہ کہا جاتا ہے غسل کرو.
جی
اگرچہ ہمیں غسل کی ضرورت نہیں ہے لیکن یہ شب,
شب
اس شب کی پاکیزگی اور اس شب کی طہارت تقاضا کرتی ہے کہ معصوم ہمیں یہ حکم دیتے ہیں کہ
یعنی اس شب کے کچھ خاص انتظام کیا جائے,
شب کے احترام میں غسل کرو.
بے شک
قبلہ ایک منٹ آپ کے پاس ہے.
اور اس کے بعد پھر یہ شب جو ہے اس شب سے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک خاص رابطہ ہے, وہ کیا ہے, یہ سید الشہداء کی زیارت ہے شب قدر میں لازمی ہو گئی.
اور اگر کسی کو یہ نصیب ہو رہی ہو کربلا میں,
کربلا میں کیا کہنا, لیکن شب قدر میں زیارت سید الشہداء کرنے کی تاکید کی گئی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ محافظ شب قدر سید الشہداء امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام.
بالکل بالکل
محافظ قرآن سے دو شہداء امام حسین علیہ السلام. لہذا اس شب میں اس طرح سے خیرات کرنا, اس طرح سے دوسروں کے مدد کے لیے جانا اور دوسروں کے حق میں دعائیں کرنا. بی بی جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا ہر شب جمعہ نماز میں مشغول رہتی تھیں اور پڑوسیوں کے لیے دعائیں کیا کرتی تھیں. اور امام حسن علیہ السلام نے ایک روز پوچھا تمسنی میں,
بالکل
یہ ملاحظہ فرما رہے تھے کہ مادر گرامی پڑوسیوں کے لیے دعا کر رہی ہیں, آپ نے پوچھا مادر گرامی ہم لوگوں کے لیے دعا کیوں نہیں کی آپ نے؟ آپ نے فرمایا یا بنیا الجار ثم الدار, پہلے پڑوسی کا حق ہے اس کے بعد پھر. تو اب ہم اس پاکیزہ شب میں اگر دعا کریں تو اپنے ان مسلمانوں کے لیے جو میانمار میں شہید کیے جا رہے ہیں, آسام میں, بحرین میں, یا اور دوسری جگہوں کے اوپر جہاں جہاں بھی مسلمان اور مومنین ظلم و ستم کا شکار ہیں, ہم سب کے لیے دعا کریں. اور روئے زمین کے اوپر جتنے انسان ہیں مظلوم اور گرفتار اور مصیبت میں مبتلا ہیں, ہم سب کے لیے دعا کریں.
آپ سے بھی التماس ہے ایک دعا کیجئے تاکہ اور
خداوند عالم اس شب قدر کے طفیل اور اس شب قدر کے صاحب کے طفیل ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے اور مظلومین عالم کو ان ظالمین کے ظلم سے نجات عطا فرمائے.
الہی آمین. بہت بہت شکریہ,
بہت شکریہ, بڑی زحمتیں کی ہے آپ نے رمضان میں اور گرمی کے ایام میں. بہت شکریہ, کریں گے یہیں پر. بہت شکریہ.
تو ناظرین, آپ دیکھ رہے تھے پروگرام مہمان خدا. امید ہے کہ آپ کو ہمارے پروگرام پسند آئے ہوں گے. آپ لکھیے ہمیں, ہمیں ای میلز کیجیے اپنے تجاویز اور مفید آراء سے بھی ہمیں مستفیض فرمائیں. ہماری سائٹ بھی آپ چیک کر سکتے ہیں. انشاءاللہ اپنی دعاؤں میں ہمیں آج فراموش نہ کیجیے, ہمیں یاد رکھیے گا اور سارے مسلمین, خاص کر مظلومین کو. تو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. فی امان اللہ, خدا حافظ.